نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين النقي الحميد الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهدنا إلى آدم من قبل فنحي ولم نجد له عزما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ علماء کرام، معزز خواتین و حضرات، مہمانان گرامی قدر اور عزیزان محترم، اللہ جل مجدہ کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج ماہ رمضان المبارک کی اس نہایت ہی بابرکت رات میں جمع ہے. آج کی اجتماعی دعا سے قبل جس موضوع کی مناسبت سے میں چند کلمات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ موضوع ہے ابدیت، بندگی. ابدیت کے حوالے سے آج قرآن مجید کی روشنی میں اللہ کے چند برگزیدہ بندوں کا اور ان کی بندگی کا ذکر ہوگا. بات کا آغاز تلاوت کی گئی آیات کریمہ کے ساتھ سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 میں ارشاد باری تعالیٰ کہ ہم نے پہلے ہی سے آدم سے عہد کیا تھا اور عہد لے لیا تھا، اور وہ عہد کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا. لیکن اس مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا فناسیا، بس میرے آدم سے بھول ہو گئی. ولم نجد له عزما، لیکن لوگوں آدم سے بھول ہوئی مگر خبردار اسے گناہگار نہ کہنا، کیونکہ خود میں گواہ ہوں کہ ہم نے اس کے دل میں نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں پایا. پھل کھا بیٹھا، بھول ہو گئی مگر نافرمانی نہیں کی. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کے اس عمل کو نسیان سے تعبیر کیا اور نافرمانی کی نفی کر دی. یہ پھل کھایا کیوں؟ اگلی آیت 120 میں اس کا ذکر آ رہا ہے. ایک سیدنا آدم علیہ السلام، کہ جب اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور جنت میں ٹھکانہ دیا، تو بعض عرفاء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ ایک روز سیدنا آدم علیہ السلام کو باری تعالیٰ نے اپنے جلوہ حسن کی جھلک عطا کی، ایک جھلک دکھا دی، بس اس کے بعد وہ اس کے مشتاق دید ہو گئے اور اس جلوہ حسن کی جھلک کے لیے ہر وقت بیتاب رہنے لگے. جنت میں رہ کر بھی ان کا سکون چھن گیا، انہیں جنت کی رنگینیوں میں کوئی لطف، کوئی راحت، کوئی چین میسر نہ آتا. تو اللہ رب العزت نے ملائکہ سے فرمایا کہ فرشتوں، میرا آدم تو میری جنت میں رہ کے بھی بے قرار رہتا ہے، کیوں نہ اسی میں سے اس کا ایک مونس پیدا کر دیں جس کے ساتھ اس کی طبیعت لگ جائے اور اس معانصب کی وجہ سے شاید اس کی بے قراری ختم ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کی اس عاشقانہ بے قراری کو ختم کرنے کے لیے حضرت حوا کو تخلیق فرمایا، اور امتحان و آزمائش کے طور پہ ایک خاص درخت کے قریب جانے سے روک دی. دوستو، بے شک باہمی معانست کے لیے، مودت کے لیے، محبت کے لیے پیدا تو حضرت حوا کو کیا گیا تھا، مگر جس قرار کی تلاش میں حضرت آدم تھے وہ قرار حضرت حوا کے پاس تھا. وہ حضرت حوا کی قربت میں وہ قرار میسر نہیں آ سکتا تھا، وہ اسی جلوے کی تلاش میں تھے، وہ اسی قرار کی تلاش میں تھے. شیطان ان کی بے قراری کی حقیقت کو پا گیا. اس نے سمجھا کہ یہ جنت مقام قرب ہے اور آدم کی خواہش یہ ہے کہ یہ قربت بھی برقرار رہے اور اس میں مزید اضافہ ہوتا رہے. اس نے ان کی عشق اور محبت کی جو آگ ہے اس کو بھڑکایا اور آ کے قسم کھائی اور کہا کہ اے آدم، میں ایک راز تمہیں بتاتا ہوں اور تمہارے بھلے کے لیے. عاشق لوگ اعتماد کر لیتے، وہ جب محبوب کی تلاش میں سرگرداں ہوتے ہیں تو پھر اچھے برے کی پہچان نہیں کرتے. کوئی بتا دے کہ محبوب یہاں سے مل جائے گا، ادھر کو گیا ہے، وہ ادھر ہی دور کرتے. اس نے قسم کھائی اور کہا کہ یہ جو درخت ہے، اگر تم اس کا پھل کھا لو تو ہمیشہ مقام قرب میں رہو گے. یہ جو قربت الہیہ تمہیں نصیب ہوئی ہے، یہ کبھی چھینی نہیں جائے گی، اور اللہ کی یہ قربت خاص دائمًا تمہیں نصیب ہو جائے گی. قرآن مجید میں وہ الفاظ آتے ہیں شیطان کے، قال یا آدم حل ادلک علی شجرت الخلد، کیا میں تمہیں اس درخت کی خبر نہ دوں جس کا پھل کھا لو تو ہمیشہ خدا کی قربت میں رہو گے. سیدنا آدم علیہ السلام کی طبیعت مچل گئی قرب حق کی تلاش میں، جلوہ حسن حقیقی کی تلاش میں دھیان ادھر لگ گیا اور بے خیالی میں بھول کر پھل کھا بیٹھے. اب دوسرے مقام پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، پہلی آیت میں ذکر کیا فناسیا، آدم بھول گئے، ان سے نسیان ہو گیا. ولم نجد لہ عزما, اور ہم نے آدم کے دل میں نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں پایا. دوسرے مقام پر فرمایا وعصا آدم ربہ فغوا, آدم سے ان کے رب کے حکم میں کوتاہی ہو گئی اور وہ راہ سے بھٹک گئے. ادھر اشارہ کوتاہی اور نافرمانی کی طرف, ادھر اشارہ بلکہ اشارہ کیا صراحت نافرمانی کی نفی ہے. جہاں اس عمل کو عصیان قرار دیا عصیان, ادھر اس عمل کو نسیان قرار دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی عمل اگر وہ نسیان ہے تو عصیان نہیں ہو سکتا, اور اگر عصیان ہو تو نسیان نہیں ہو سکتا. آپ نے روزے رکھے, حکم ہے اگر کوئی شخص بھول کر روزہ دار ہو, کھانا کھا بیٹھے اور اتنا کھائے کہ سیر ہو جائے اور کھانے کے بعد اسے یاد آ جائے کہ میرا تو روزہ تھا, تو کھا پی کر بھی اس کا روزہ ٹوٹا نہیں کیونکہ اس نے بھول کر کھایا. وہ رب کائنات جو بھول ہمیشہ معاف کرتا ہے اور بھول کو کبھی گناہ اور جرم قرار نہیں دیتا اور نسیان کو کبھی گناہ قرار نہیں دیتا, تو وہ خود فرما رہا ہے فناسیا, آدم سے نسیان ہو گیا, آدم علیہ السلام بھول گئے. تو جب ان کی بھول اور نسیان متحقق ہو گئی تو پھر نسیان کیسا اور پھر اس پر سزا کیسی, پھر جنت سے نکالا جانا کیسا؟ یہ دو باتیں جن کی تقدیش سے ہم آج اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. دوستان محترم, اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت سے ہی ان کے منصب عظیم کا فیصلہ فرما لیا تھا اور علم الٰہی میں یہ طے ہو چکا تھا کہ اس آدم علیہ السلام کو منصب خلافت پر بحریاب فرمایا جانا ہے, اس کے سر پر اپنی نیابت و خلافت کا تاج سجایا جانا ہے. یہ طے ہو چکا تھا. اب رب کائنات مرحلوں سے گزار کر حضرت آدم علیہ السلام کی ابدیت کو لائق نیابت بنانا چاہتے تھے, حضرت آدم علیہ السلام کی بندگی کو لائق خلافت بنانا چاہتے تھے, اور پھر اس بندگی کو چاہا کہ ندامت اور گریہ و زاری کی آنچ پہ پکایا جائے. حضرت آدم علیہ السلام کی ابدیت اور بندگی کو ندامت کی آنچ پہ پکایا جائے, گریہ و زاری کی آنچ پر اسے تپایا جائے اور پختہ کیا جائے, اتنا کہ آدم علیہ السلام کی بندگی لائق خلافت و نیابت الہیہ ہو جائے. اور یہ ندامت احساس گناہ کے بغیر انسان میں پیدا نہیں ہو سکتی. جب تک انسان میں یہ خیال نہ بیٹھ جائے اس کے دل و دماغ میں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, میں گناہگار ہو گیا ہوں, میں نے اپنے مولا کو ناراض کر لیا ہے, میں اس کا نافرمان ہو گیا ہوں, مجھ سے حکم عدولی ہو گئی ہے, مجھ سے میرے مولا نے منہ پھیر لیا ہے, میں اس کی خوشنودی سے محروم ہو گیا ہوں, جب تک کسی جرم خطا اور گناہ کا احساس طبیعت میں پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک طبیعت میں ندامت پیدا نہیں ہوتی, شرمندگی پیدا نہیں ہوتی, اور جب تک طبیعت میں ندامت نہ آئے طبیعت توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتی ہے اور توبہ کے آنسو نہیں گرتے. یہ کچھ مرحلے تھے. رب کائنات نے چاہا کہ اے آدم تیری ابدیت کو پکانا ہے, تیری بندگی کو پختہ کرنا ہے, اور بندگی شرمندگی کے بغیر پختہ نہیں ہوتی, بندگی کی پختگی شرمندگی میں ہے, بندگی کی پختگی ندامت میں ہے, بندگی کی پختگی گریہ و زاری میں ہے, بندگی کی پختگی رب کے حضور رونے دھونے میں ہے, بندگی کی پختگی رب کے حضور تڑپنے میں ہے. تو جب تک زندگی میں تڑپنا نہ ہو,
گری و زاری نہ ہو، رونا دھونا نہ ہو، ندامت و شرمندگی نہ ہو، بندگی پہ نکھار نہیں آتا، بندگی پہ شباب نہیں آتا، بندگی پلتی نہیں، بندگی جہاں نہیں ہوتی، بندگی پختہ نہیں ہوتی۔ رب کائنات نے سیدنا آدم علیہ السلام کی ابدیت کو کامل کرنے کے لیے، ابدیت کو پختہ کرنے کے لیے، ابدیت آدم کو مرتبہ خلافت تک پہنچانے کے لیے یہ جملہ بولا، کیا واسا آدم ربہ، کہ آدم سے کوتاہی ہو گئی۔ یہ جملہ لوگوں ہمارے لیے نہ تھا، یہ حضرت آدم کے لیے تھا۔ یہ جملہ ہمارے لیے نہ تھا، حضرت آدم کے لیے تھا۔ فغوا، بس اس جملے کے بولنے کی دیر تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے اس عمل کو گناہ سمجھ بیٹھے۔ وہ سمجھ بیٹھے کہ میں خطا کر چکا ہوں، میں نے گناہ کیا ہے، نافرمانی ہو گئی ہے، میرا مولا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ ادھر یہ جملہ بولا، حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت میں شرمندگی اور ندامت کی کیفیت پیدا کر دی، اور خطا اور گناہ کے تصور سے ان کی طبیعت کو رونے دھونے کی طرف مائل کر دیا۔ ساتھ ہی خیال آیا کہ جس مقصد کے لیے میں نے آدم کو رلایا ہے اور رلا کے پکایا ہے، کہیں اس عصا اور ہوا سے، اختیار کے ذکر سے، کہیں دوسرے لوگ بھی میرے آدم کو گناہگار نہ سمجھنا شروع کر دیں، اور منصب نبوت پر اور تقدس نبوت پر کوئی حرف نہ آ جائے۔ ساتھ ہی بولا، لوگوں، یہ ذکر اتنا تمہارے لیے نہیں، یہ فقط حضرت آدم کی بندگی کو پکانے کے لیے ہے۔ تمہارے لیے عقیدہ کیا ہے؟ فناسیہ ولم نجد لہو عزما، خبردار، حضرت آدم کے عمل کو گناہ نہ سمجھنا۔ اگر اس عمل کو گناہ سمجھ لیا تو منصب نبوت سے حرف آ جائے گا، تقدس نبوت بدلی ہو جائے گا۔ نہیں، تم یہ جانو کہ میں خود اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر اپنی زبان سے گواہی دے رہا ہوں کہ آدم نے کوئی نافرمانی نہیں کی، اس سے نکیا ہوا آدم نے کوئی گناہ نہیں کیا، دین ہوئی، اور میں نے آدم کی طبیعت اور دل میں نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں دیکھا۔ تو ہمارے لیے حضرت آدم کی بارات دے دی، صفائی دے دی، ان کے عمل کو نکیا قرار کر کے منصب نبوت کے تقدس کی حفاظت کروا دی، اور حضرت آدم کے لیے اس عمل کو اشیاء کی طرح منسوب کر کے ان کی طبیعت کو رونے کی طرف مائل کر دیا۔ کوئی نعرے چھوڑیے، رونے کی طرف مائل کر دیا۔ بس سیدنا آدم علیہ السلام نے جب یہ کلمات محبوب حقیقی کی زبان سے سنی تو میرا محبوب ناراض ہو گیا، مجھ سے خفا ہو گیا۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو مزید اس تصور میں پختہ کرنے کے لیے جنت سے زمین پر اتارا گیا۔ بس اترنے کی دیر تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھیں جھیل بن گئی، رونے لگ گئے، پھر وہ ندامت پیدا ہوئی، وہ شرمندگی پیدا ہوئی، اور اس سے توبہ کی وہ راہ ملی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو اس ندامت کے باعث 100 سال تک حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب نہ گئے، ندامت پیدا ہو گئی، اور 200 سال تک سیدنا آدم علیہ السلام مسلسل روتے رہے، چش آنکھیں آنسو برساتی رہی، اور 200 سال تک سیدنا آدم علیہ السلام زاروں قطار روئے، اور 300 سال تک اس ندامت میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا سر انور اوپر نہ اٹھایا، نگاہیں اوپر نہ اٹھائیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی بندگی، سیدنا آدم علیہ السلام کی بندگی کیا بنی؟ وہ ندامت ہوئی، ان کی بندگی کو ندامت کی آنچ پہ پکایا گیا۔ اور پھر آدم علیہ السلام کی اس ندامت اور اس شرمندگی اور گری و زاری کی کیفیت سے ساتھ ہی اللہ پاک نے اتارتے ہی اس کلمات سکھا دیے، فتلقی آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، جب اتارا تو ساتھ فرما دیا، آدم یہ کلمات سیکھ لینا، یہ کہو گے تو معاف کر دوں گا،
جو ناراض ہو کے نکالتا ہے وہ معافی کے ڈھنگ بھی بتاتا ہے، جو کسی کو ناراض ہو کے نکال دے، کسی نافرمان کو نافرمانی پر نکالا جائے تو معاف کرنے کے ڈھنگ اور طریقے بھی کوئی بتاتا ہے. ادھر زمین پہ اتارا، ادھر کلمات سکھا دیے. فرمایا آدم ان کلمات سے دعا مانگنا تو ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی. مقصود یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت میں ایک خستگی پیدا کرنا تھی، ایک ندامت پیدا کرنی تھی، ایک شکستگی پیدا کرنی تھی، تاکہ اس کی آنچ پر ابدیت اور بندگی پک پک پر اس قابل ہو جائے کہ منصب خلافت پہ انہیں بہرا یاب اور فائز فرما دیا جائے. تو سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی حضور عرض کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا. وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور آپ نے ہمارے اوپر رحم نہ فرمایا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم تو بڑے خسارے میں چلے جائیں گے. ایک یہ بات سکھا دی اور ایک سکھا دی یہ دعا کہ میرے آدم مجھ سے یوں بھی دعا کر، اللہم انی اسالک ان تغفر لی خطیئتی بجاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں تجھ سے اپنی خطا کی معافی حضرت محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگتا ہوں، ان کی قدر و منزلت کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں. یہ بات جدا ہے کہ حضور علیہ السلام کا وسیلہ کس طرح سکھایا، موضوع سے ہٹ کر ہے. آدم علیہ السلام نے یہ جو دعائیں کی اللہ پاک نے معاف کیا، اور پھر قرآن کہتا ہے کہ جنت سے اتارا، رلایا، ترسایا، اور جب رونے اور تڑپنے کے عمل سے گزارا تو آواز آئی ثم اجتباہ ربہ ربہ فتاب، جب رلایا روئے تو خدا کے مجتبیٰ بن گئے، روئے تو خدا کے منتخب بن گئے، روئے تو خدا کے برگزیدہ بن گئے. فتاب علیہ، پھر اپنی خاص رحمت اور شفقت کے ساتھ ان پر توجہ فرمائی. وحدا، اپنی ہدایت عطا کی، اور فرشتوں سے فرمایا کہ وہ جنت سے اتارا، احساس ندامت پیدا کیا، 300 سال تک رلایا، ترسایا، بندگی کو بتایا، اور بندگی کو رلا رلا کر جب منصب خلافت میں فائز کر چکے تو اب فرشتوں سے حکم ہوا کہ فرشتوں یہی میرا آدم ہے، اس کے سامنے سجدے میں گر جا. پھر فرشتوں سے سجدہ کروا دیا. سیدنا آدم علیہ السلام کی بندگی اور آدم علیہ السلام کی ابدیت وہ ندامت کی آنچ پر پکی. پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ابدیت عشق کی آنچ پر پکائی گئی. آدم علیہ السلام کی ابدیت ندامت کی آنچ پر پکائی گئی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ابدیت عشق کی آگ پر پکائی گئی، عشق کی آنچ پر پکائی گئی. اور یہ پکائی گئی کہ سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عشق کی آنچ پر یوں پکایا کہ سب سے پہلے تو حکم ہوا کہ ابراہیم یہ جو بڑا محبوب بیٹا تمہیں اسماعیل عطا کیا ہے، اسے اور اپنی محبوب زوجہ ہاجرہ کو بیابو گیا ریگستان میں جا کے چھوڑا. عشق کی آنچ پر ابدیت کو پکایا جا رہا ہے. اور آزمائش کیا ہے کہ دیکھتے ہیں ابراہیم ہماری محبت کی خاطر بیوی کی محبت قربان کرتے ہو یا نہیں، ہماری محبت پر اس پیارے پیارے بیٹے اسماعیل کی محبت قربان کرتے ہو یا نہیں. جب حسین رائے ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مولا تو راضی ہو اپنی بیوی اور بیٹے کو بے آب ہو گیا ہر ریگستان میں، افکن تو بے باد غیر ذی ذرع، وہاں جا کر آباد کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کا عشق اس پہلے امتحان میں کامیاب ہوا. بیٹا جوان ہو گیا، پھر شفقت و تجری نے پھر جوش مارا. جب جوان بیٹا حضرت ابراہیم کی آنکھوں کو بھانے لگا، حکم ہوا ابراہیم آ، تیرے عشق کا ایک بار پھر امتحان کرتے ہیں، اس جوان بیٹے کو ساتھ لے اور رضا کی چھری سے ذبح کر دے، دیکھوں کہ بیٹے کی محبت میرے عشق کے سامنے رضا کی چھری کے ساتھ ذبح ہوتی ہے یا نہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لیا اور فرمایا، یا بنی انی اری فی المنام،
انی اذبح کا فنظر ماذا ترا، اے بیٹے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ چھری سے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اسماعیل علیہ السلام بولے ابا جان اگر خدا کی رضا اس میں ہے تو لمحہ بھی تاخیر نتیجے مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اسماعیل علیہ السلام کو نچا دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری ہاتھ میں لی، اپنے جمع محبوب بیٹے کے گلے پر رضا کی چھری چلی، بس امتحان میں آزمانا تھا، بیٹے کو ذبح کروانا مقصود نہ تھا. آواز آئی ابراہیم تیرا عشق امتحان میں کامیاب ہو گیا، اب اسماعیل تو زندہ رہے گا، اس لیے کہ اسی کی نسل سے میرے محبوب نے آنا ہے، اور اب تیرے اس عمل کی یادگار قیامت تک زندہ رہے گی، روتا زندہ رہے گی، اس عشق امتحان میں بھی کامیاب ہو گیا. پھر علامہ جامی رحمت اللہ علیہ سلسلۃ الذہب میں فرماتے ہیں، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسرار الاولیاء میں، ایک روز سیدنا جبرائیل امین نے عرض کیا، مولا تیرے ابراہیم کی بندگی کی بڑی دھوم سنی ہے، تیرے ابراہیم کی عشق اور محبت کی بڑی دھوم سنی ہے، اگر اجازت دے تو آج میں بھی جا کے امتحان کر لوں، ذرا آزما دیکھوں تیرے ابراہیم کی بندگی کیسی ہے، تیرے ابراہیم کا عشق کیسا ہے، تجھ سے پیار کیسا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا جا آزما لے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا جبرائیل امین آئے، علامہ جامعہ نے فرمایا، اور کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے، صفا کی پہاڑی پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت خانہ کعبہ کے اندر، آپ کا ایور کم و بیش 1000 بکریوں پر اس وقت مشتمل تھا. سیدنا جبرائیل امین نے آ کر پہاڑ کی چوٹی پر بڑی سریلی اور دل موہ لینے والی آواز میں اللہ کا نام پکارا، کہا اللہ. کیا کہا؟ دل کی اتھا گہرائیوں سے کہیں نا اللہ. یہ محبوب کا میٹھا میٹھا نام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کانوں پر جو پڑا تو عاشق بیتاب ہو کر تڑپتا ہوا باہر نکلا، کعبہ سے نکل آئے اور پوچھا، اجنبی شخص لگ رہا تھا، پوچھا کہ میرے محبوب کا نام کس نے لیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے کہا حضرت ابراہیم میں نے لیا ہے. فرمانے لگے کہ ایک بار پھر سنا دو، اللہ کا نام پھر سنا دو. جبرائیل امین نے کہا پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے لیا تھا، اب اگر آپ کے کہنے سے لوں تو سودا کر لو نا، دو گے کیا؟ کیا دو گے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتنا بڑا ریور دیکھ رہے ہو بکریوں کا، ایک بار یار کا نام سنا دو آدھا ریور دے دوں گا. جبرائیل امین نے پھر نام لیا اللہ، اس نام لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق نے ایک نعرہ لگایا، بے ہوش ہو کے گر پڑے. جب ہوش آیا فرمایا آدھا ریور لے جا اور اے اجنبی جاتے جاتے ایک بار یار کا نام پھر سنا دو. انہوں نے پوچھا اب کیا دو گے؟ فرمایا جو باقی ریور رہ گیا ہے وہ بھی لے جانا. انہوں نے پھر نام لیا اللہ اللہ، پھر اللہ کا نام سن کے بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے وہ آدھا ریور بھی دے دیا. حضرت جبرائیل ریور لے کے چلنے لگے تو روکا، فرمایا ایک بار جاتے جاتے اور بھی سنا جاؤ یار کا نام. پوچھا ریور تو سب دے چکے، اب نام لوں تو کیا دو گے؟ فرمایا اس کو چرانے کے لیے چرواہا بھی تو چاہیے نا، اب یار کا نام سنا دو مجھے بھی خرید کے لے جاؤ، میں تیری بکریاں چراتا پھروں گا تو مجھے یار کا نام سناتے رہے. پھر نام لیا اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنا آپ بھی سپرد کر دیا. سیدنا جبرائیل امین ہنس پڑے، فرمایا ابراہیم میں تو کوئی اجنبی نہیں ہوں، نہ تیرے ریور لینے آیا تھا، جبرائیل ہوں، تیری ابدیت کا امتحان کرنے آیا تھا، تیری بندگی عشق پر کتنی پکی ہے، مبارک ہو تمہیں کہ تم امتحان میں کامیاب ہو گئے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بندگی عشق کی آگ پر پکی. اور پھر آپ عشق کے آخری امتحان کا ذکر کرتا ہے، جب آپ نے بت توڑ دیے تو نمرود اور اس کی قوم نے ایک بہت بڑی آگ جلائی اور کہا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، اس ابراہیم کو اٹھا کر اس آگ میں جلا دو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا، اور نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں گرا دیا. جب آگ میں اترے پھر جبرائیل امین آ گئے اور اس فرشتے نے کہا ہے حضرت ابراہیم اگر آپ اجازت دیں تو ایک پر کے ساری آگ میں جا دیا کہیں تو آگ میں جا دیا. فرمانے لگے نہیں جبرائیل جس یار کی خاطر آگ میں آیا ہوں وہ جانے اس کا کام جانے وہ جانے اس کا کام جانے. سوال کرنے کو بھی نہیں کرتا. اوپر سے آواز آئی آپ کو رب کائنات کی یا نار پوری برتن و خمار میں جانا ابراہیم اے آج خبردار ابراہیم کو جلانا مقصود نہ تھا یہ تو اس کے اس کا آخری امتحان تھا. اس نے میرے اس پر دین کی محبت بھی قربان کی تھی بیٹے کی محبت بھی قربان کی تھی بیٹے کی جوانی بھی قربان کی تھی روزہ مار و دور بھی قربان کیا تھا اب جان رہ گئی تھی دیکھنا یہ تھا کہ آخر جان بھی دیتا کیا نہیں. ابراہیم نے جان بھی دے دی آج اب تو گلشن گلزار بن جا پر میرے ابراہیم کے جسم پر ہلکی سی بھی آنکھ نہ آئے. آگ گلزار ہو گئی آگ گلزار ہو گئی. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ابدیت اور بندگی عشق کی آنچ پر پکی عشق کی آنچ پر پکی. اس کے بعد سیدنا ایوب علیہ السلام کا زمانہ آیا. ایوب علیہ السلام کی بندگی رب کائنات نے صبر کی آنچ پر پکائی صبر کی آنچ پر پکائی. قرآن مجید میں فرمایا اسی آگے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 میں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. حضرت ایوب علیہ السلام کا سارا جسم زخم خوردہ ہو گیا زخمی کر دیا اور پھر ایسا زخم کیا سات کیڑے پیدا ہو گئے اور وہ زخم کو کاٹتے تھے زخم کو کاٹتے تھے. یہ سارے زخم یہ ساری تکلیف ان کی ابدیت اور ان کی بندگی کو صبر کی آنچ پر پکانا تھا. اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مقام پر فرماتے ہیں مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ جو کیڑے پیدا ہوئے اللہ پاک نے ان کیڑوں سے بھی کے بارے میں حضرت ایوب کے دل میں ایسی محبت پیدا کر دی جیسے باپ کی اولاد سے ہوتی. وہ کیڑے کاٹتے درد کی پیسے اٹھتی تکلیف ہوتی اور جب کوئی کیڑا زمین پہ گر پڑتا اٹھا کے پیار سے پھر زخم میں رکھ لیتے پھر زخم میں رکھ لیتے. حضرت رومی فرماتے ہیں دادا من ایوب را مہرے پبر بہر مہمانی پھر ماں بے ضرر. ان کو کیڑوں کو اپنا مہمان بنا لیا تھا ان کی میزبانی کرتے تھے اس لیے کہ وہ دستے تھے اور زخموں سے تیس اٹھتی تھی کیونکہ تکلیف محبوب کی طرف سے آئی تھی اس کو سنبھالے رکھا. کئی سال بعض کتابوں میں 12 سال آیا ہے بعضوں میں 18 سال تک بڑی شدت کی تکلیف میں وقت گزرا. پھر ایک وقت آیا تکلیف سے نجات ہو گئی شفا یابی ہوئی مگر اس دوران یہ نہیں کہا کہ مولا میری تکلیف ختم کر دے مولا میرے زخم مندمل کر دے میری تکلیف ختم کر دے یوں عرض نہیں کیا بلکہ کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. بلکہ ایوب نے عرض کیا مولا مجھے تکلیف شدت کی تکلیف پہنچی ہے اور تو بڑا رحم فرمانے والا ہے تو بڑا رحم فرمانے والا ہے. اب معلوم نہیں اس رحمت کے ذریعے مانگتے کیا تھے. 18 سال اس آزمائش سے گزارا اور 18 سال گزارنے کے بعد جب صحت یابی عطا کی صحت یابی پھر کسی نے پوچھا ہے حضرت ایوب آپ نے تکلیف کا بھی بڑا لمبا عرصہ گزارا ہے. قرآن کہتا ہے فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر تکلیف دور کر دی شفا یابی کا زمانہ آ گیا. کسی نے پوچھا حضرت ایوب سے حضرت کہ آپ نے سال ہا سال تکلیف میں گزارے اب صحت یابی کا زمانہ بھی دیکھا بتائیے دونوں میں فرق کیا پایا. حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں صحت یابی اور شفا یابی اللہ کی نعمت ہے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں مگر جو مزہ بیماری میں تھا وہ صحت یابی میں نہیں آیا. جو کیف
اس بیماری میں اور سرم بیماری میں ملتا تھا، وہ شفا یابی میں نہیں ملتا، اس لیے کہ جب تکلیف بڑھتی تھی اور درد کی ٹیسے اٹھتی تھی اور زخم بڑے شدید ہوتے تھے اور تکلیف بڑھ جاتی تھی، تو اس تکلیف کے زمانے میں ایک وقت صبح اور ایک وقت شام رب کائنات خود اپنی میٹھی میٹھی زبان سے میری مزاج پرسی کرتا اور اللہ پاک مجھ سے پوچھتا تھا ایوب اب مزاج کیسا ہے؟ جب درد کی ٹیسے اٹھتی اور تکلیف شدت اختیار کرتی تو اللہ پاک پوچھتے ایوب اب طبیعت کیسی، اب تیرے زخموں کا کیا حال ہے، اب تیرا درد کیسا ہے؟ فرماتے ہوئے جو صبح مزاج کرسی ہوتی سارا دن اسی نشے میں گزر جاتا، اور جب رات دردوں کی شدت ہوتی پھر ایک بار پوچھتا یہ اب حال کیا ہے، ساری رات پھر اس نشے میں گزر جاتی. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ عیادت کو آئے شفا ہو گئی، علالت ہماری دوا ہو گئی. عیادت کو آئے شفا ہو گئی، علالت ہماری دوا ہو گئی، تماشا آئے مقتل کو آئے جب وہ تڑپنے کی لذت سوا ہو گئی، تڑپنے کی لذت سوا ہو گئی. وہ جو مہرباں محبوب پوچھتا تھا وہ دردوں کی ٹیسیوں میں جب لذت آتی تھی، وہ ساری درد وہ ساری تکلیف وہ ساری مصیبت بھول جاتی تھی، کانوں میں رقت گر جاتا تھا اور ایک آواز سارا دن ایک نشے میں مبتلا رکھتی تھی کہ ایوب اب کیسا حال ہے؟ جب سے شفا یابی ہوئی ہے محبوب کی وہ آواز سننے کو طرف کیا، مزاج کرسی اس کے بعد نہیں ہوئی. اس لیے وہ زمانہ تکلیف کا اس سے بہتر لگتا تھا. تو سیدنا ایوب علیہ السلام کی ابدیت کو صبر پر پکایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کی ابدیت ندامت کی آنچ پر پکی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ابدیت اور بندگی عشق کی آنچ پر پکی، سیدنا ایوب علیہ السلام کی ابدیت اور بندگی صبر کی آنچ پر پکی، اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، ان کی ابدیت خشیت کی آنچ پر پکی، خشیت کی آنچ پر پکی. قرآن کہتا ہے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی نسبت وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، ہم نے حضرت زکریا کو یحییٰ عطا فرمائے، اور پھر ان کی خاصیت کیا تھی آگے فرمایا، وَيَدْعُونَنَا رَعْبًا وَرَحَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. زکریا نے 90 سال علیہ السلام مجھ سے بیٹے کو طلب کیا تھا، اور جب ہم نے ان کی جھولی کو بیٹے کی نعمت سے بھرا تو بیٹا بھی یوں عطا کیا جو خشیت والا تھا، جو بچپن ہی سے میرے ذوق میں روتا تھا، میرے شوق میں روتا تھا، میری خشیت میں تڑپتا تھا، اس کے دل میں روحانی ذوق تھا، آنکھیں میری محبت میں برستی تھی. اور سورہ مریم نے فرمایا وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا. جب حضرت یحییٰ عطا کیے تو عمر 4-5 سال کی، مگر 4-5 سال کی عمر میں یحییٰ کو خدا کی محبت میں رونا آتا تھا، ہجر و شراب میں رونا آتا تھا، ان کی خشیت میں تڑپنا آتا تھا. حضرت یحییٰ پیدا ہوئے تو ان کی ابدیت کو خشیت کی آنکھ پر بتایا گیا. اور وہ کس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کو معلوم تھا حضرت یحییٰ کی کیفیت، انہوں نے حکم دے رکھا تھا کہ یحییٰ آج دوزخ کا بیان ہے، آج آخرت کا بیان ہے، آج اللہ کے حکم اور اس کے جلوے کا بیان ہے، آج میرا آواز سننے کے لیے نہ آنا، منع کرتے. معلوم تھا اگر حضرت یحییٰ نے آ کر، بچے تھے 4-8 سال کے بچے، اگر آ کے خطاب سن لیا تو روئیں گے اور ممکن ہے تڑپ کر کہیں جان ہی نکل نہ جائے. مگر حضرت یحییٰ وہ عشق کا جس خمیر تھا، جس سے وہ خمیر تیار ہوا تھا، وہ درد و سوز، وہ کیف و سرور، وہ جنگ، وہ شوق، وہ خصیت، وہ حوض الہی کی کیفیات جو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے رکھ لی نہیں تھی، وہ گھر میں چین پھیرا بیٹھتے پتہ کرتے کہ آج حضرت زکریا کا بیان ہے، چھپ چھپ کر ستونوں کے پیچھے بیٹھتے. ایک روز خطاب ہو رہا ہے، ادھر رب کائنات کا ذکر ہوا، آخرت کا بیان ہوا، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوا، سکرین کے پیچھے اچانک چیخ تھی، کوئی ویسی طرف حضرت زکریا علیہ السلام نے خطاب بند کر دیا، دیکھا کہ 4 سال کا بچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ذکر خدا کی طرف رہا، اٹھا کے گھر پہنچایا، کئی کئی دن بستر پہ تڑپتے رہتے اور بے ہوشی کی حالت میں رہتے. قرآن کہتا ہے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَهَا خَاشِعِينَ. ہم نے وہ بیٹا عطا کیا جو ہمارے لیے تڑپنے والا تھا, عاجزی کرنے والا تھا. پھر ایک روز حضرت یحییٰ علیہ السلام خشیت الٰہی میں روتے روتے گھر سے نکل گئے, گھر سے نکل گئے, باہر پہاڑوں میں گھاڑوں میں جا پہنچے, کسی پہاڑ کے دامن میں چھپ کر رونے لگے. دوستو چھوٹی سی عمر ہے, معصوم بچے, آخرت کا فکر ہے, اس بات سے ڈر کر رو رہے ہیں کہ کہیں بولا جا رہا تو نہ پہ جا, کہیں قیامت کے دن گرفت نہ ہو جائے, کہیں قیامت کے دن جواب کا نبی نہ ہو. تین دن کھائے پیے بغیر ایک پہاڑ کے دامن میں رو رہے ہیں. آپ کی والدہ ماجدہ پریشان ہو کر تلاش کرتی پھرتی اور تلاش کرتے کرتے اس پہاڑ کے دامن میں جا پہنچی. بعض کتابوں میں یہ بھی ذکر آیا ہے حکایت کے باب میں کہ معلوم نہیں تھا کہاں ہے, ایک چرواہا بکریاں لیے پھرتا, اس سے پوچھا کہ کہیں میرے بیٹے جہیا کو دیکھا؟ اس نے پوچھا میں تو ان کو جانتا نہیں, کوئی علامت کیا ہے؟ فرمانے لگی علامت اور تو کیا بتاؤں, بس وہ روتا بہت ہے, ممکن ہے کہیں چھپ کے رو رہا ہو. اس نے کہا کہ مجھے اور تو کچھ نہیں پتا, اس پہاڑ کے دامن میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے, آج تین دن سے میری بکریوں نے بھی اس کا رونا سن کر کھانا پینا چھوڑ دیا, جو بھی سر جھکا کے روتی رہتی ہوں. آپ سمجھ گئے کہ حضرت یحییٰ یہی ہوں گے. وہ قریب گئی, یحییٰ علیہ السلام نو عمری میں سجدہ ریز اللہ کے ریز دارے کا تار رو رہے ہیں, قدمے کی آہٹ سنی, بیٹے کو اٹھا لیا, گور میں بٹھایا, حضرت یحییٰ علیہ السلام کی چیخ نکل گئی, ماں کی پیاری پیاری گود میں پڑ گیا. یہ سمجھے کہ شاید موت ہی موت آ گیا ہے, موت کا اتنا استحضار, موت کو اتنا یاد رکھنا. وہ لوگ جن کو رب کائنات نے عزت بندگی کی تھی, جن کو بندگی کی معرفت تھی, جن کو موت اور آخرت یاد تھی, اور نبی ہو کر بچپن میں لیے ان کا عالم یہ. پر ایک اہم ہے, زندگی بیتی جا رہی ہے, سال پر سال گزرتے جا رہے ہیں, دنیا کی روشنی, دنیا کی طلب, دنیا کا ہے, دنیا کی ہوا و ہوس, دنیا کی خواہشات تمنائیں, انہوں نے کوئی فرصت نہیں چھوڑی کہ ہم اگلے سفر کو بھی خیال کریں. دنیا کے عشق نے ہمیں اتنا تباہ کر لیا کہ مولا کا عشق بھی کوئی شے ہو وہ سوچ بھی نہ رہی. یہ بھول گئے کہ مر کے کئی مولا کے حضور پیش بھی ہونا ہے, خدا کے حضور جواب بھی دینا ہے. دوستو اس مادی زندگی کو ہم نے بچی حیات بنا لیا, ہم آخرت کو بھول گئے, اللہ کی رضا کو بھول گئے, اللہ کے حضور جواب دہی کو بھول گئے. یہ چند روزہ زندگی ہم میں سے کسی بھروسہ ہے کہ کل صبح کا سورج بھی کوئی ہوگا یا نہ ہوگا؟ کسی بھروسہ ہے کہ چار دن زندگی جو ملے گی یا نہ ملے گی؟ ممکن ہے آج کی رات بھی دن ہو اور در سے بلاوا ہو جائے, اور ہم تو بلانے کے لیے تیار نہیں. اگر آج بلاوا آ جائے, ہم بلانے کے لیے تیار نہیں ہے, اللہ کے امیر پیشی کے لیے تیار نہیں ہے. جب نامہ اعمال کھولا جائے گا, جب رب کائنات پوچھے گا لوگوں آج یہی بلا